खुदाए अज़्ज़ो अजल, कैसे ये तेरे नाम लेवा हैं जो तेरे बंदों पे तेरी ज़मीं को तंग करते हैं, नहते बेगुनाहों पर मुसल्लत जंग करते हैं। अस्सलामुअलैकुम आमजी साहब।
वालेकुम सलाम।
आप खैरियत से हैं?
अल्लाह का शुक्र है।
आमजी साहब, 10 साल बीत गए मेरे आपके मुल्क में, कुछ तो खून का बाजार गर्म है। फैज़ ने कहा था, नीम तारीख राहों में मारे गए, यहाँ सड़कों शाहराहों चौराहों पे मारे गए, मस्जिद मज़ारों कलीसाओं में मारे गए। हम सब स्कूल जाती हुई बच्चियों के सर में गोलियाँ उतार दी गईं, नौजवानों को ज़बह करके बहीमाना रौनत से उनके सड़ पेड़ों पे लटका दिए गए। हम सब, ये खून आदम है या अंगूर का रस, इसकी कीमत नहीं बढ़ती। हम सब, मेरे मुल्क में कितने लोग मार दिए गए। आप सब उलमा के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं, तो वो कहते हैं कि अमेरिका कर रहा है, वो कहते हैं इसलिए है कि इस्लामी निज़ाम नाफिज़ नहीं है, वो कहते हैं कि शरीयत की बाहर आएगी तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। हम सब असबाब बाहम कर लिए। हम सब, इसराइल के अंदर सड़क पे चलती बूढ़ी पे खुद को शमला होता है तो उलमा उस पर कुछ नहीं कहते। हम सब, हमारे मुल्क के पड़ोसी मुल्क में कोई धमाके होते हैं तो उस पर खुशी के शादियाने बजते हैं। हम सब, ये बताएं, आप खुदा के कलाम से वाकिफ हैं, उसकी बात को पढ़ते हैं, क्या कहता है वो कि जब उसके मानने वाले, उस पर ईमान रखने वाले इस तरह निफाक का शिकार हो जाएं कि एक बात अपने यहाँ हो तो गलत और दूसरे के हो तो दुरुस्त। हम सब, जब निफाक कौमी पॉलिसी बन जाए और हम चुपके चुपके ये कहें कि यहाँ तो कंट्रोल कर लो लेकिन पड़ोसी मुल्क में हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, हम सब ये झूठ जब हो जाए तो क्या खुदा का अजाब नहीं आ जाता? क्या ये खुदा का अजाब है?
इसमें कोई शक नहीं है कि जो तस्वीर आपने खींची है ये बड़ी दिलखराश है और हर हसास इंसान इससे परेशान है। ये वाक़यात इंसान देखता है, उसका कलेजा शक होता है, लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ कि बहुत ठंडे दिलो दिमाग के साथ हमको ये जायज़ा लेना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है, क्या वजह है, हमारे मेयारात क्यों दोहरे हो जाते हैं, हम चीज़ों को उन जावियों से क्यों देखते हैं जिनकी तरफ आपने इशारा किया है। मेरा एहसास ये है कि इसमें बहुत बड़ा किरदार हमारी नज़रियाती तरबियत का है। इंसान अपने वजूद के लिहाज से कोई ना कोई नज़रिया रखता है, कोई फ़िक्र रखता है, किसी चीज़ को अपने उसूल और मबादी की हैसियत से मानता है, कोई चीज़ उसका अकीदा होती है, किसी चीज़ को उसके आदर्श नस्बलैन की हैसियत हासिल हो जाती है, वो अपने सामने कोई हदफ रखता है और उसके लिए जद्दोजहद करता है। इसको समझने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ जो लोग ये गुफ्तगुएँ करते हैं, इन चीज़ों का जवाब पेश करते हैं, अपने लाया अमल का इनको ज़रूरी हिस्सा करार देते हैं, उनसे भी मिलकर पूछना चाहिए कि वो ये सब क्यों करते हैं, खुदा के नाम पर कर रहे हैं तो खुदा ने इसकी इजाज़त कहाँ दी है, रसूल के नाम पर कर रहे हैं तो रसूल ने ये तरीके कहाँ इख्तियार किए हैं, कोई फिकी मुकदमा है जो उन्होंने कायम किया हुआ है तो उसका तजिया करके देखना चाहिए। मेरा एहसास ये है कि हमारे यहाँ इस सारी सूरत हाल में दो तबकात बन गए हैं। एक वो तबका है जो उसूल में जो कुछ कहा जा रहा है, जो कुछ किया जा रहा है, उसको दुरुस्त समझता है, उसूल में दुरुस्त समझता है, यानी उसका इख्तलाफ अगर होता है तो तरीक़ेकार में होता है। और दूसरा तबका वो है कि जो इन सारी बुराइयों की जड़ मज़हब और सियासत के ताल्लुक़ को करार देता है, उसका ख्याल ये है कि अगर रियासत के निज़ाम के साथ आप मज़हब को वाबस्ता करने की कोशिश करेंगे तो उसका नतीजा यही निकलेगा। चुनांचे वो सेकुलरिज्म को दौरे जदीद की सबसे बड़ी नेमत समझकर ये चाहता है कि मुसलमान भी उसके कायल हो जाए। जो मज़हबी इस्तदलाल, फ़िक्री इस्तदलाल या कौमी इस्तदलाल या समाजी इस्तदलाल इन सब चीज़ों के पीछे कार फरमा है, उसको देखने की ज़रूरत है। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ इंसानी तमद्दुन का इर्तका है, उसका बहुत अच्छा साइंसी मुताला करने का रिवाज नहीं बना। इंसानी तमद्दुन में एक कबायली दौर रहा है। कबायली दौर महज एक ख़ास तारीख का दौर नहीं है, उससे इंसान की एक नफ्सियात बनती है। कबायली ज़िंदगी की कुछ रवायात होती हैं, उन रवायात से ख़ास तरह की सकाफत और तहज़ीब वजूद में आती है, उसकी अपनी अकदार होती है। اسی طریقے سے جس وقت انسانی تمدن مزید آگے بڑھا اور جاگیردارانہ سماج وجود میں آیا تو اس نے بھی اپنی کچھ اقدار تخلیق کی. بین ہی ہم جس اب دور میں داخل ہو گئے ہیں اس میں بھی کچھ نئی اقدار بن رہی ہیں اور ان کے اوپر آپ اگر دیکھیں تو مغرب و مشرق میں تبصرے بھی ہو رہے ہیں اور دانش فرم کا جائزہ بھی لے رہے ہیں. یہ پہلو بھی بہت زیادہ مطالعے کا تقاضا کرتا ہے. یعنی ہم یہ دیکھیں کہ مذہبی اقدار، مذہبی فکر اور مذہبی آدرش کے ساتھ قبائلی تمدن یا جاگیردارانہ تمدن یا دور جدید کا تمدن اگر کہیں ہم آہنگ ہوا ہے یا مل گیا ہے یا اس کا اختلاط ہو گیا ہے تو اس سے کیا مسائل پیدا ہوئے ہیں. اسی طریقے سے جب آپ کوئی قومی نصب و لین اپنا قرار دیتے ہیں تو قومی نصب و لین آپ جن مقدمات پر قائم کریں گے وہ مقدمات یا بالکل واضح ہوں گے، بالکل حقیقی ہوں گے، بالکل فطری ہوں گے، اور یا وہ قومی مقدمات اپنی ذات میں کچھ ایسی الجھنیں رکھتے ہوں گے کہ وہ چیستان بن جائیں گے اور پھر وہ آپ کی پوری نفسیات پر اثر انداز ہوں گے. میرا احساس یہ کہ ان تینوں پہلوؤں سے ساری صورتحال کا جائزہ لینا چاہیے. اور جب آپ اس کا جائزہ لیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے یہاں اصلی خلجان ہمارے فکر میں بھی ہے، ہمارے تمدن کے مظاہر میں بھی ہے اور ہمارے قومی آدرش میں بھی ہے. ان کو الگ الگ پہچان کر، ان کی سچی معرفت پیدا کر کے اگر مسئلے کو حل کرنے کا کوئی لائحہ عمل نہیں پیدا کیا جائے گا تو پھر آپ بھی اسی طرح ماتم کرتے رہیں گے، میں بھی اسی طرح ماتم کرتا رہوں گا اور انسانی خون اسی طرح ضرور ہے.
ہم سب مسئلہ تو آپ نے اس کی نوعیت کی نشاندہی کی، آپ نے کہا اس کو دیکھنے کا درست طریقہ اور سمت بھی یہ ہے، لیکن مسئلے نے اپنے نتائج سے اپنی سنگینی واضح کر دی ہے. ہم سب گلی محلے گونج اٹھے ہیں، کوئی شخص محفوظ نہیں رہا. یہ صورتحال دیکھنے کے بعد بھی جو دین سے وابستہ آدمی ہے وہ اس کی فکری مقدمے پہ مذمت کرتا ہے تو یہ جملہ لکھ دے گا کہ پاکستان کی حد تک ہم خود کش حملے کو ناجائز سمجھتے ہیں. ہم سب یہ آپ بتائیے کہ وہ کس طرح سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، یعنی کہ ایک لاشیں گر رہی ہیں ان کے سامنے، ان کو پتہ ہے کہ یہی کام پڑوسی ملک میں بھی ہو رہا ہے اور جن وجوہات کی بنیاد پہ ہو رہا ہے اگر ان کو اجازت وہاں دے دی تو یہاں پر بھی ہو جائے گی، وہ کیوں اس کو الگ نہیں کر پا رہے ہیں، وہ کیوں ان کو الگ الگ خانوں میں نہیں دیکھتے؟
یہی اس لیے کہ وہ اصولی طور پر اس بات کو مانتے ہیں کہ دنیا میں اگر کہیں شرک پایا جاتا ہے اور ہمارے پاس طاقت ہے تو ہم اس کو مٹا دیں گے، اگر دنیا میں کہیں کفر کی حکومت ہے اور ہم طاقت رکھتے ہیں تو اس کو الٹ دیں گے. یہ مقدمات ان کے یہاں طے ہیں. اب پاکستان کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مسلمانوں کا ملک ہے، اس کی حیثیت بنیادی طور پر یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بالقوا ایک دارالاسلام کی ہے، تو اس وجہ سے وہ ان دونوں کے درمیان فرق کریں گے. ان کے ہاں جو فقہی مقدمہ قائم ہے اس میں دنیا دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک دارالاسلام ہے، ایک دارالکفر یا دارالحرب ہے. تو دارالکفر در حقیقت دارالحرب ہی ہوتا ہے، یعنی آپ اپنے ملک میں ہیں جس کو دارالاسلام کہہ لیجیے یا مسلمانوں کا ملک کہہ لیجیے، تو وہاں کے لیے بالکل اور قوانین ہیں، اور ضوابط ہیں. آپ نے کبھی یہ بحثیں نہیں پڑھی کہ سود ایک برائی ہے، اخلاقی برائی ہے، لیکن دارالحرب میں جائز ہو جاتا ہے، تو اسی طریقے سے خون بھی عرضہ ہو جاتا ہے. یعنی پہلے آپ اس مقدمے کو دیکھیے نا جس پر یہ قائم ہوا ہے کہ کیا آپ کے ہاں اخلاقی اصول عالمگیر ہیں. مثال کے طور پر انسانی جان ہر حال میں حرمت رکھتی ہے، ایک انسان کی جان بھی اگر آپ نے ناجائز لے لی ہے تو آپ نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا ہے. ایک مقدمہ یہ ہے. ایک دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ یہ حرمت مسلمان کی جان کو حاصل ہے. بابا آپ مجھے بتائیے کہ اگر آپ کا بنیادی مذہبی فکری مقدمہ یہ ہوگا تو اس کے بعد آپ کے طرز عمل میں بھی یہ سب چیزیں آ جائیں گی. آپ پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کیجیے، جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ مذہبی فکر کیا ہے جو اس کے پیچھے کار فرما ہے، وہ تمدنی اساسات کیا ہیں جو اس کو جنم دے رہی ہیں، وہ قومی آدرش کے تضادات کیا ہیں جس سے یہ پیدا ہوا ہے. ان کو جب تک الگ الگ کر کے آپ بالکل نہیں سمجھ لیں گے اس وقت تک یہ سوالات آپ کے ذہن میں پیدا ہوں گے. میں اس وقت جس چیز کا ماتم کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ معاملہ کئی برسوں سے اب یہاں ہے، یعنی ایک دن کی بات تو نہیں ہے. مسلمانوں کی یا پاکستان کے لوگوں کی قومی قیادت، مسلمانوں کے دانشور، ان کے صحافی، ان کے علماء، ان کے اساتذہ، جو تجزیہ کار آپ کو جگہ جگہ نظر آتے ہیں، یعنی وہ اس سارے مسئلے کے ان پہلوؤں کا جائزہ لینے کے لیے تیار ہی نہیں. مجھے نہیں معلوم کہ کبھی اس پہلو سے اس کے اندر اتر کر اس کو دیکھا گیا ہے. یعنی جو مظاہر آپ کے سامنے ہیں اور زیادہ تر سیاسی اور انتظامی نوعیت کے ہیں وہ زیر بحث رہتے ہیں. اس وقت بھی ملک میں ایک خاص طرح کا اضطراب موجود ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت بڑی زیادتی ہو رہی ہے, کبھی وہ زیادتی ادھر سے ہوتی ہے کبھی ادھر سے ہوتی ہے, لیکن تجزیہ کرنے کا عمل کہاں ہوا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنے گھر میں یہ کیا ہو لیکن اس کا ظہور نہیں ہوا, وہ سامنے نہیں آیا. کوئی متبادل نریٹو آپ کے سامنے ہے؟ مجھے نہیں معلوم, اگر ہو تو آپ مجھے ضرور بتائیں وہ کیا ہے, یعنی موقف اس کے جواب میں کیا ہے.
ہم سب وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ, میں نے اپنے سوال میں بھی شروع میں آپ سے پوچھنے کی کوشش کی, بھی بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے دیکھ رہا ہے اس سب کو. وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسے دیکھ رہا ہے کہ 44 ممالک کی فوجیں جو مسلمان نہیں ہیں, وہ ایک مسلمان ملک پہ چڑھ دوڑی, وہاں 11 سال 12 سال تک وہ دنیا کے جدید ہتھیاروں سے لیس لڑتی رہیں, اور وہاں پر ایک بے تیغ مومن کھڑا تھا اور ایک ایسا کافر کھڑا تھا جو ڈرون پہ بھروسہ کر کے لڑ رہا تھا, لیکن اللہ نے اس کے غرور کو خاک میں ملا دیا اور اس کو ناک و چنے چبوا دیے, اور وہاں پر اب ان کو ایک فتح ملنے والی ہے. تو کہتے ہیں تو اللہ نے ہمیں ایک بڑا نتیجہ دے دیا ہے, اور اللہ کی راہ میں جب لڑا جاتا ہے تو ایسے ہی تحائف ملتے ہیں. ہم سے فتح و شکست کیا ہوتی کیا ہے یہ بتائیں, اور بتائیں اس کو اللہ تعالیٰ کیسے دیکھ رہا ہے ان سارے معاملات کو.
دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے دے رہا ہے, اس نے قرآن مجید میں یہ بتا دیا کہ وہ تو اس دنیا میں ایک امتحان برپا کیے ہوئے ہیں. اس نے انسانوں کو فکر دیا, شعور دیا, اپنی معرفت دی, پیغمبروں کے ذریعے سے اتمام حجت کیا. اب دیکھ رہا ہے کہ انسان کیا کرتے ہیں. اس نے بتا دیا کہ میں نے زندگی اور موت کا یہ کارخانہ اس لیے بنایا ہے کہ لئے لوگوں میوں کو محسن معاملہ. وہ افراد کے معاملے میں بھی یہی دیکھ رہا ہے, وہ قوموں کے معاملے میں بھی یہی دیکھ رہا ہے. تو اس وجہ سے بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ تاریخ میں دیکھتے ہیں, آخر چنگیز خان بھی پیدا ہوا, مسلمانوں میں بہت سی فتوحات کی, رومی سلطنت کی بھی ایک پوری تاریخ ہے, ساسانیوں کی بھی ایک پوری تاریخ ہے. خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کو معلوم ہے کس طرح ایک بغاوت کا بہانہ بنا کر ایرانی رومیوں پر چڑھ دوڑے تھے, اور پھر قرآن نے کہا کہ ان قریب وہ غلبہ پا لیں گے. تو یہ جو کشمکش دنیا کے اندر اس نوعیت کی رہی ہے, یہ کوئی آج کی چیز تو نہیں ہے. یعنی انسان اس طرح کا فساد پیدا کرتا رہتا ہے. اس فساد کی اپنی ایک تاریخ ہے, جس طرح کہ میں نے عرض کیا, وہ قومی مفادات سے بھی اٹھتی ہے, وہ معاشی مفادات سے بھی اٹھتی ہے, وہ حالات سے بھی اٹھتی ہے, وہ نظریوں سے بھی اٹھتی ہے. جو کچھ بھی اس دنیا کے اندر ہوتا ہے, خدا تو اس کو اپنے ہی زاویے سے دیکھے گا, اور وہ اس کا قانون ابتلا ہے. ہمیں اس کے قانون کی روشنی میں, اس کی دی ہوئی بصیرت کی روشنی میں دیکھنا ہے کیا ہم ٹھیک کر رہے ہیں. یعنی دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ ہو رہا ہے, خدا اس کو برداشت کر رہا ہے, گوارا کر رہا ہے تو وہ ٹھیک ہو رہا ہے, یا یہ اس کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے. نہیں, اس کی دی ہوئی ڈھیل اس کا باعث بن رہی ہے. اس کا اذن اس پہلو سے نہیں کہ وہ اس پہ راضی ہے, اس پہلو سے کہ اس نے جب یہ طے کر لیا, یہ فیصلہ کر لیا کہ مجھے لوگوں کو آزمانا ہے, دیکھنا ہے کہ وہ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ارادہ بھی دے, اختیار بھی دے, اور اختیار کے استعمال کی مہلت بھی دے. چنانچہ وہ تو اسی زاویے سے دیکھے گا. اور جب اس کے ہاں, جو قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فساد ایک خاص درجے سے آگے بڑھ جاتا ہے, تو پھر وہ مداخلت بھی کرتا ہے. اس کی اپنی ایک تاریخ ہے, اس کا اپنا ایک قانون بھی ہے, وہ کس طریقے سے کرتا ہے وہ اس وقت ہمارا غالباً موضوع بحث نہیں ہے. ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے ہاں جو لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہیں وہ کس اصول پر کر رہے ہیں. لیکن آپ نے یہ فتح و شکست کی بات کی ہے. فتح و شکست کیا چیز ہوتی ہے؟ یعنی اگر فرض کر لیجئے کہ ایک بڑی طاقت چڑھ دوڑتی ہے, قدیم زمانے میں بھی قبائلی علاقوں میں بڑی طاقتیں کبھی کبھی طاقت کرتی تھیں. پوری دنیا کی تاریخ میں یہ کب ہوا ہے کہ ان کو کامیابی ہوئی؟ یعنی کامیابی کو پہلے متعین کرنا پڑے گا کیا ہے. ایک چیز یہ ہے کہ ایک بڑی طاقت نے جب یہ دیکھا کہ افغانستان کو مرکز بنا کر اس کے خلاف اقدامات کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے, یا اقدامات کر دیے گئے ہیں, تو اس نے وہاں جو حکومت قائم تھی اس کا خاتمہ کر دیا. اس کو اب فتح سے تعبیر کریں گے, شکست سے. اس نے آ کر جتنی لیڈرشپ ان کی تھی ان میں سے ایک ایک کو چن چن کے مارنا شروع کر دیا. ان کی ایک طویل فہرست میں آپ کو فراہم کر سکتا ہوں. اس کو اب فتح سے تعبیر کریں گے, شکست سے. اچھا, اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں امن و امان قائم ہو جاتا, اس کے نتیجے میں ایک جمہوری حکومت قائم ہو جاتی, اس کے نتیجے میں ملک کے اندر جو معاشی اور سیاسی سرگرمیاں وہ جاری ہو جاتی, تو یہ نہیں ہو سکتا تھا. یہ کیوں نہیں ہوا؟ یہ اس لیے نہیں ہوا کہ جو قوت حملہ آور ہوئی ہے وہ یہ سمجھنے سے قاصر رہ گئی کہ قبائلی تمدن میں یہ کامیابی نہ روم کو حاصل ہوئی تھی, نہ ایران کو حاصل ہوئی تھی, نہ امریکہ کو حاصل ہو سکتی. دیکھیے قبائلی تمدن کے ساتھ اگر مذہبی فکر کا اختلاط ہو جاتا ہے تو وہ اس کو ایک ایسی قوت میں بدل دیتا ہے جس کے بعد آپ وہاں حکومت نہیں کر سکتے. مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان بنا, قائد اعظم پاکستان کے بانی تھے, قبائلی علاقے کے بارے میں خصوصی قانون کیوں بنایا آپ نے؟ میں نے اسی وجہ سے اشارہ کیا ہے کہ آپ پہلے تجزیے کی نگاہ سے دیکھیے کہ اصل مسئلہ کیا ہے. جس جگہ بھی قبائلی تمدن ہوگا, یا تو اس قبائلی تمدن کو آپ آہستہ آہستہ اوپر اٹھائیں گے اور وہ مختلف مراحل سے گزر کر یا جاگیردارانہ تمدن میں بدلے گا یا پھر جدید ریاست کے نظام کو قبول کرے گا.
ٹھیک,
یہ جو تمدنی ارتقاء ہے یہ اگر کہیں نہیں ہوا تو وہاں آپ اپنی مرضی کی حکومت قائم نہیں کر سکتے. یعنی افغانستان اور افغانستان کا ایک بہت بڑا علاقہ کیا تمدنی اور سماجی لحاظ سے اس جگہ پہنچ گیا ہے جہاں جمہوری نظام قائم کیا جا سکے؟
نہیں.
اگر ایسا نہیں ہے اور فرض کر لیجئے کہ آپ یہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو ناکامی ہوگی. ناکامی کیا ہوئی ہے؟ یہ ناکامی ہوئی ہے, یعنی اگر آپ میزانیہ ترتیب دیں نفع و نقصان کا تو وہ دونوں جانب ہیں. اگر ایک جانب آپ دیکھیں تو امریکہ نے بہت سی کامیابیاں حاصل کی ہیں, اور دوسری جانب دیکھیں تو ناکامی ہوئی ہے. لیکن کیا اس ناکامی کا یہ مطلب ہے کہ جو لوگ مخالفت میں کھڑے ہیں وہ کامیاب ہو گئے ہیں؟ ان کی کامیابی کا بھی ذرا جائزہ لے لیں. یعنی کیا امریکہ کی سپر پاور ختم ہو گئی؟ کیا اس کی طاقت فنا ہو گئی؟ کیا دنیا میں اس کا نحاب ختم ہو گیا؟ یعنی اس طرح دیکھیں گے نا آپ. کیا ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا. وہ 10-15 مقامات پر وہ لڑ رہے ہیں. دنیا کی جتنی بڑی قوتیں ہوتی ہیں وہ اسی طریقے سے اپنے نظم کو قائم رکھتی ہیں, لڑ رہے ہیں. انہوں نے بے شمار لوگ یہاں مار دیے جن کو وہ اپنا دشمن سمجھتے تھے, اور پورے کے پورے علاقے میں ایک غارت گری کیفیت بھی پیدا کیے رکھی, وہ حکومت بھی ختم کر دی. اچھا, جواب میں کیا ہوا ہے؟ جواب میں یہ ہے کہ کیا آپ نے تمدنی ارتقاء کا کوئی سفر طے کر لیا ہے؟ یعنی آپ کی نسلیں برباد ہو گئیں, آپ کے شہر کھنڈر بن گئے. آپ کے لیے ایک بڑی غیر معمولی قوم, افغان کوئی معمولی قوم نہیں ہے, اس کے لیے آگے بڑھنے کے راستے مسدود کرنے کے اسباب پیدا ہو گئے. اس کو کیسے آپ فتح و شکست اور ان اصطلاحات سے تعبیر کرتے ہیں؟ یعنی یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ دونوں جانب اگر ایک زاویے سے دیکھیے تو بے نظیر فتح ہوئی ہے, اور دوسری جانب سے دیکھیے تو بے نظیر شکست ہوئی ہے.
ہم سب پھر یوں ان حالات میں دیکھیں, عام آدمی جب تجزیہ کرتا ہے, عام آدمی تو دیکھتا ہے نا کہ خدا کیسے چیزوں کو بنا رہا ہے, کہاں پر فتح ہو رہی ہے, کہاں شکست ہو رہی ہے, تو اپنے نظریے سے دیکھتا ہے. ہمارا عام آدمی دیکھتا ہے کہ امریکہ افغانستان کو چھوڑ کے جا رہا ہے, تو وہ کیوں جا رہا ہے اگر وہ اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکا؟ کیا سپر پاور جہاں
امریکہ نے یہ کب دعویٰ کیا تھا کہ وہ افغانستان میں رہنے کے لیے آ گیا ہے؟ اگرچہ وہ رہیں گے لیکن انہوں نے یہ دعویٰ کب کیا تھا؟ انہوں نے تو اس وقت یہ کہا تھا کہ ہم اپنے دشمنوں کو ختم کرنے کے لیے آ رہے ہیں, یہ حکومت یہاں قائم ہو گئی ہے اور ان لوگوں نے یہاں بیٹھ کر یہ اعلان کر دیا ہے کہ یہ ہمارے خلاف جنگ کریں گے. انہوں نے ایک تنظیم بنا لی ہے, القاعدہ کی تنظیم افغانستان میں بنی. 1998 میں غالباً خوست میں وہ اعلان ہوا جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ اب ہم نے ایک عالمی جنگ کا فیصلہ کر لیا ہے. اس کی پوری قیادت اور لیڈرشپ کا خاتمہ کر دیا انہوں نے کم و بیش. اس وقت بھی آپ دیکھ لیجیے یہ سب ہو گیا, طالبان کی حکومت بھی ختم ہو گئی. یعنی آپ جب نفع و نقصان کا میزانیہ ترتیب دیتے ہیں, کیا یہ حقائق نہیں ہیں؟ اب آپ اصل میں کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ کیا امریکہ نے یہاں آ کے اپنا وائسرائے مقرر کیا؟ یعنی انہوں نے کوشش کی کہ وہ یہاں پر ایک جمہوری حکومت قائم کر دیں. یہ قبائلی تمدن میں ہو ہی نہیں سکتی, ممکن نہیں ہے, اس کا وقت ابھی نہیں آیا ہے. وہ اس کو سمجھنے سے قاصر رہے ہیں. اصل میں ہر انسان اپنے گرد و پیش کے ماحول اور اپنے زمانے کا اسیر ہوتا ہے. امریکہ کے دانشور ابھی یہ نہیں سمجھ سکے کہ قبائلی تمدن کیا ہوتا ہے, اس کی روایات کیا ہوتی ہیں. قبائلی تمدن اصل میں انتقام کی روایت پر کھڑا ہوتا ہے. اس میں غیرت, انتقام, بدلہ, اپنی ایک خاص طرح کی روایت کا شعور, یہ چیزیں بڑی غیر معمولی اہمیت رکھتی ہیں. اس کو کچھ کھونا نہیں ہوتا, یعنی اس کے پاس ہوتا ہی کچھ نہیں, کیا کھونا ہے؟ یعنی اگر آپ کے اندر ایک خاص طرح کی غیرت ہے, اہمیت ہے, جان دینی ہے نا. اس کو کوئی بڑی چیز سمجھا نہیں جاتا. پھر اس کے ساتھ اگر مذہبی جذبہ شامل ہو جائے تو کیا کہنے ہیں. تو یہ چیز جہاں بھی موجود ہوگی, دنیا کی کسی بڑی سے بڑی طاقت کو بھی وہاں یہ فتح نہیں حاصل ہو سکتی کہ وہ اپنا کنٹرول وہاں قائم کر لے, یا وہ اپنی مرضی کی حکومت تاریخ کے سفر میں کہیں آگے کھڑے ہو کر قائم کر دے. دنیا میں جمہوریت جن علاقوں میں آتی ہے, آپ سعودی عرب میں دیکھیے, امریکہ اس بات کو گوارا کر رہا ہے نا کہ وہاں ایک بادشاہت قائم ہے. ویسے تو وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جمہوری حکومتیں قائم ہونی چاہیے، کیوں گوارا کر رہا ہے؟ اس لیے کہ سعودی معاشرہ ابھی ایک تمدنی ارتقاء کے اس مرحلے میں نہیں پہنچا ان کے نزدیک جہاں اس نوعیت کا کوئی اقدام کیا جا سکے۔
تو یہ چھاپا مار کاروائیاں اور جو قبائلی معاشرے میں رہنے والے لوگ لڑتے ہیں، تو اس میں یعنی کہ یہ جنگ کیا ہوتی ہے، اس میں کیسے پتہ چلتا ہے کون کامیاب ہوا کون ناکام ہوا؟ یہ چھاپا مار کاروائیاں اور یہ خودکش دھماکے اور اس طرح سے جب جنگ لڑی جائے، کیونکہ آمنے سامنے تو فوج ہے نہیں کہ معلوم پڑ جائے کون جیتا کون ہارا، یہ کیسے کامیاب ہو رہے ہوتے ہیں، کیسے ناکام ہو رہے ہوتے ہیں لوگ لڑنے والے؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ کامیابی اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہاں امن قائم نہیں ہونے دیا، ہم نے کوئی مستحکم حکومت قائم نہیں ہونے دی، اگر کوئی متبادل نظام بنانے کی کوشش کی گئی ہے تو وہ نہیں بن سکا، ہم نے معیشت اور معاشرت کی سرگرمیوں کو کم و بیش معطل کر کے رکھ دیا ہے، تو گوریلا وارفیئر جہاں بھی ہو وہاں انہیں چیزوں کو کامیابی سمجھا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں کامیابی ہو رہی ہے، اس لیے کہ پاکستان کی ریاست بھی معلوم ہوتا ہے کہ ڈرے مارے کانپ رہی ہے، اور دوسری جانب امریکہ بھی اپنا سامان سمیٹ رہا ہے، تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کو کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ لیکن اگر آپ ایک دوسرے زاویے سے دیکھیں کہ کیا وہ اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ اب وہ ان دونوں ملکوں پر اپنا اقتدار قائم کر لیں گے، یہاں کے لوگ ان کی حکومت تسلیم کر لیں گے، یا طالبان کی جو حکومت پہلے قائم تھی وہ بحال ہو جائے گی، اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تو کامیابی اور ناکامی کو پہلے نفع و نقصان کا میزانیہ بنا کر دیکھنا چاہیے نا، کس چیز کو آپ کامیابی کہہ رہے ہیں، یعنی اگر خلفشار پیدا کرنا کامیابی ہے، اگر کسی ملک کی معیشت کو برباد کر دینا کامیابی ہے، اگر لوگوں کی اس بزدلانہ طریقے سے جان لینا کامیابی ہے، ظاہر ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے ہر جگہ کامیابی ہو رہی ہے، لیکن میرے نزدیک کامیابی اور ناکامی کا معیار یہ ہے کہ آپ نے دنیا کو کیا دیا ہے، یعنی آپ نے تمدنی ارتقاء میں کوئی کردار ادا کیا ہے، آپ نے معیشت میں استحکام پیدا کیا ہے، آپ نے دنیا کو امن دیا ہے، آپ نے دنیا کو صلاح دی ہے، آپ نے انسانوں کے لیے کوئی ترقی کے راستے کھولے ہیں، آپ نے اپنے ملک کو کسی ایسے مقام پر پہنچا دیا ہے کہ جہاں اس کو تاریخ کا سفر کر کے پہنچنا چاہیے تھا۔ مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت افغانستان کو حاصل کیا ہوا ہے، کیا افغانستان اپنے قدیم قبائلی تمدن سے اٹھا ہے اور اٹھ کر وہ دنیا میں جدید ریاستوں کے مقابل میں کھڑا ہو گیا ہے، کیا طالبان نے کوئی نیا فکر، کوئی نیا فلسفہ، کوئی نئی روح ان کے اندر پھونک دی، وہ کیا چیز ہے جو حاصل ہوئی ہے؟ یعنی کسی قبائلی تمدن میں بھی اگر کوئی منظم ریاست جائے گی تو اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ وہ مسلسل لڑتی رہے۔ تو اگر امریکہ مثال کے طور پر یہ فیصلہ کر لے کہ اس کو لڑنا ہے، یعنی اس کے مفادات کی نوعیت یہ ہو، تو وہ لڑتے رہیں گے، اس میں 50 سال گزر جائے، اس کا انحصار اس پر ہے کہ وہ کس حد تک لڑائی کے متحمل ہو سکتے ہیں۔ اگر انہوں نے محسوس کیا کہ ہمارے لیے اب لڑنا مفید نہیں ہے، ہم نے اپنے مقاصد کسی حد تک حاصل کر لیے ہیں، یعنی جب بھی آپ کہیں حملہ آور ہوتے ہیں تو کیا یہ ضروری ہے کہ آپ کے مقاصد 100% حاصل ہو؟ مثال کے طور پر میں نے کہیں حملہ کیا ہے اور میں محسوس کرتا ہوں کہ 10% مقاصد حاصل ہو گئے ہیں، 20% ہو گئے ہیں، 50% ہو گئے ہیں، اور اب مجھے جنگ بند کر دینی چاہیے، تو اس کو فتح و شکست سے آپ کیسے تعبیر کر سکتے ہیں؟ یعنی فتح تب ہوتی جب یہ معلوم ہوتا کہ امریکہ اس جنگ کے نتیجے میں ٹوٹ پھوٹ گیا ہے، اس کے لیے اگلا بجٹ بنانا ناممکن ہو گیا ہے، وہ دنیا میں اب سپر پاور نہیں رہا، اب دنیا کے معاملات اس کی گرفت سے نکل چکے ہیں، اس وقت کیا ان میں سے کوئی چیز بھی واقع ہوئی ہے؟ ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا، ہوا صرف یہ ہے کہ افغانستان میں وہ اپنے مقاصد اگر آپ ان کی ایک فہرست بنا لیں تو سارے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا، سوائے اس کے کہ وہاں اس کی مرضی کی حکومت امن کے ساتھ قائم ہو جائے، بس یہ ایک چیز ہے۔
عامر صاحب، آپ نے فرمایا کہ قبائلی تمدن اور جدید معاشرے میں جو تفاوت ہے، جب تک اس کو نہ سمجھا جائے تب تک کوئی بھی نظریہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارا جو مذہبی فکر ہے وہ قدیم فقہ کے اوپر استوار ہے، وہ ایک قبائلی معاشرے سے اٹھتی ہے، تو وہ تو جب تک برقرار ہے تو کیا دنیا میں کشمکش قائم رہے گی؟
جی، میرے خیال میں یقیناً ایسا ہی ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ میں بار بار یہ توجہ دلاتا ہوں کہ آپ کو ان تینوں پہلوؤں سے بہت ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ اس ساری صورتحال کا جائزہ لینا چاہیے، یعنی ایک متعین طریقے سے فہرست بنا کر یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو مذہبی فکر کے لحاظ سے اس خلفشار کا یا اس جنگ و جدال کا باعث بن رہی ہیں، ان کو بھی متعین کر لیجیے۔ پھر یہ دیکھیے کہ تمدنی لحاظ سے وہ کیا مسائل ہیں کہ جن کو اگر آپ ایڈریس نہیں کریں گے، جن کا موازنہ نہیں کریں گے، تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے جدید معاشرے اور جدید ریاست کے ساتھ متصادم رہیں گے، ان کا جائزہ لے کے آپ کو دیکھنا چاہیے۔ اچھا، کیونکہ ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پاکستان کے لحاظ سے وہ ہمارا ملک ہے، بات کر رہے ہیں، تو پاکستان کا مسئلہ کیا ہے؟ یعنی پاکستان کے ہاں کچھ وہ جو کہا ہے نا کہ میری تعبیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی، کچھ ایسی صورت بھی ہے. تو اس وجہ سے میں نے ابتدا میں آپ سے عرض کیا کہ جب تک ان تینوں چیزوں کا تنقیح کر کے آپ مطالعہ نہیں کریں گے آپ اس مسئلے کو نہیں سمجھ سکتے. آپ مجھے اجازت دیں تو میں صرف عنوانات کی حد تک آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ یہ تینوں پہلوؤں سے مسائل ہیں کیا جن کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے. دیکھیے میں نے یہ گزارش کی ہے کہ مذہبی فکر، انسان جب کسی جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کی ایک فہرست بناتی ہے مذہبی فکر. اس وقت جو ہمارا مذہبی فکر موجود ہے اس کی ایک فہرست بناتا ہے. یہ فہرست دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ جرائم ہے جو ہم خدا کے حوالے سے کرتے ہیں، مثال کے طور پر کسی نے شرک کا ارتکاب کیا ہے، کسی نے خدا کے کسی پیغمبر کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، کسی نے مذہب کو یا اسلام کو چھوڑ دیا ہے. تو شرک، کفر، ارتداد یہ جرائم ہیں، یہ خدا کے حوالے سے جرائم ہیں. چوری، قتل، ڈاکہ انسانوں کے حوالے سے جرائم ہیں. یہ دوسری نوعیت کے جرائم ہیں، ان کے بارے میں عالمگیر اتفاق ہے کہ ان کا مجرم پکڑا جائے گا،
ٹھیک،
معاشرہ اس کے خلاف کارروائی کا حق رکھتا ہے. یہ ساری دنیا مانتی ہے، یعنی امریکہ میں، برطانیہ میں، افریقہ میں، جہاں بھی آپ چلے جائیں اس معاملے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن خدا کے حوالے سے جو جرائم ہوتے ہیں کیا ان کے بارے میں بھی کسی کو مواخذے کا حق ہے؟
نہیں.
کیا ان کو بھی عدالت میں پکڑ بلایا جا سکتا ہے؟ یہ ہے وہ چیز. لیکن مذہبی فکر، ہمارا مذہبی فکر اس کو باندھتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جرائم بھی قابل دست اندازی پولیس ہے، ان کے خلاف بھی کارروائی کی جا سکتی ہے، ان کے بارے میں بھی جزا و سزا کا ایک ضابطہ موجود ہے.
یعنی کہ جو تصور گناہ ان کے نزدیک ہے، اگر کوئی اس کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ صرف اس کا خدا کا معاملہ نہیں، وہ ہمارا بھی معاملہ.
اب یہ ایک بنیادی بات ہے نا، یہ بات یا درست ہے یا غلط ہے،
ٹھیک.
تو اگر یہ بات ان کی درست ہے تو ہم جس چیز کا ماتم کر رہے ہیں اس سے دستبردار ہو جانا چاہیے، اور اگر یہ بات ان کی غلط ہے تو پھر اس کے مقابل میں ہمارا موقف کیا ہے، ہمارا نیریٹو کیا ہے، اس کے دلائل کیا ہے؟ کیونکہ وہ بہرحال ایک مذہبی فکر کے پس منظر میں کھڑے ہوئے یہ بات کر رہے ہیں. یہ میں نے ایک مثال دی،
ٹھیک،
کہ اب اس کا جائزہ لینا پڑے گا. اسی طرح ان کے مذہبی فکر کے فکر میں ایک بڑی بنیادی چیز یہ ہے کہ دنیا میں مسلمانوں کے سوا کسی اور کو حق حکومت حاصل نہیں. کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ اگر حق حکومت حاصل نہیں ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ پھر آپ دنیا کے ساتھ ہر وقت محاربت میں ہیں. اس لیے کہ دنیا میں تو اس وقت بے شمار حکومتیں قائم، بلکہ دنیا میں اس وقت جو بڑی طاقتیں ہیں وہ سب کی سب غیر مسلم ہیں. تو کیا وہ آپ کے اور ان کے درمیان صرف محاربے کا تعلق ہے؟ مذہبی فکر یہی کہتا ہے. یہ ایک دوسری چیز میں نے آپ سے عرض کی.
اور اگر محاربے کا تعلق ہے، ہمیں ختم کرنا ہے، تو پھر دوسرے کو یہ کیوں نہیں ہے کہ وہ ہم پہ حملہ کر سکتا ہے؟
لازمی نتیجہ یہ نکلے گا نا، یعنی اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر امن نہیں قائم ہو سکتا. یعنی جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس طاقت ہوگی تو ہم یہ کریں گے، تو دوسرے جو مقابل میں آپ کے کھڑے ہیں وہ بھی ظاہر ہے بیٹھ کر سوچیں گے کہ اچھا ان کے پاس پھر وہ طاقت نہیں آنی چاہیے، ان کو اس سے پہلے ہی تباہ اور برباد کر دینا چاہیے. یہ اس کا ایک لازمی نتیجہ ہے. اگرچہ میرے نزدیک ابھی نوبت یہاں تک نہیں پہنچی، لیکن اگر آپ فکری سطح پر دیکھیں تو یہ چیز اس کے لازمی نتیجے کے طور پر نمودار ہو جاتی ہے. اسی طرح یہ ایک سوال ہے کہ اسلام ہے، مثال کے طور پر اسلام نے بہت سے احکام دیے ہیں، مجھے نماز پڑھنے کے لیے کہا ہے، روزہ رکھنے کے لیے کہا، حج کرنے کے لیے کہا، اور بھی بہت سی چیزیں، بہت سے آداب سکھائے ہیں. ان کے معاملے میں اپنے رب کے سامنے جواب دیا ہوں، میں خلوت و جلوت میں اپنے رب کو حاضر اور ناظر مانتا ہوں، اور اس کے لحاظ سے اس سے ڈرتا بھی ہوں، اس کے قانون کی پابندی بھی کرتا ہوں. یہ پابندی کرانے کا آپ کو حق حاصل ہے یا ریاست کو حق حاصل ہے؟ اور جس چیز کی بھی چاہے پابندی کرا سکتی ہے. عام طور پر ہمارا مذہبی فکر ریاست کی توقع کرتا ہے، بلکہ ریاست کا فرض سمجھتا ہے کہ وہ ایسا کرے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جب طالبان کی حکومت قائم ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ملک میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک آپ نے داڑھی نہ رکھی ہوئی. ہمارے ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب، علامہ اقبال کے فرزند بھی داڑھی بڑھا کے افغانستان میں گئے. یعنی یہ میں نے ایک مثال دی ہے آپ کو کہ ہر چیز کے معاملے میں یہ فیصلہ ریاست کا نظم کرے گا کہ اس نے مذہب کی آپ سے پابندی کرانی ہے. ایک چیز یہ ہے کہ آپ کو اپنے اختیار سے مذہب کی پابندی کرنی ہے، ایک چیز یہ ہے کہ نہیں، اگر میرے پاس نظم ہے تو میں آپ سے پابندی کرواؤں گا، اور اگر آپ پابندی نہیں کریں گے تو میں آپ کو سزا دوں گا. اس کے نتیجے میں آپ کی پوری زندگی یہ در حقیقت دوسروں کے رحم و کرم پر ہو جاتی ہے. یعنی اگر اقتدار ان کے پاس ہے، طاقت ان کے پاس ہے، تو وہ پھر اپنے درے سے آپ سے پابندی کرائیں گے اس کی. یہ بھی ایک مذہبی مقدمہ ہے. کیا یہ درست ہے؟ آپ کو اس سے اتفاق ہے یا آپ کو اس سے اختلاف ہے؟ میں نے یہ چند بڑی بڑی مثالیں دی.
ٹھیک.
یہ وہ مذہبی مقدمات ہیں کہ جن کے بارے میں ہمارے ہاں مقابل میں کیا نریٹو ہے، کوئی چیز نہیں، میرے علم میں نہیں ہے کہ لوگ اس معاملے میں کیا کوئی واضح رائے رکھتے ہیں. جو استدلال ان مقدمات کے لیے پیش کیا جاتا ہے ان کا کوئی جواب ان کے پاس ہے؟ کیا انہوں نے بھی مقدمات قائم کر کے یہ بتا دیا کہ ان میں کیا غلطی ہے؟ اس کے جواب میں اصل میں دور جدید کی زبان بولی جا رہی ہے, یہ ہمارا ایک آئین ہے, ہماری ایک ریاست ہے, ہمارا یہ ہے, ہمارا وہ ہے, ہم آپ کی تعبیر کو نہیں مانتے. اچھا, ہم آپ کی تعبیر کو نہیں مانتے تو ہماری تعبیر کیا ہے؟ اس کے دلائل کیا ہے؟ جس کو میں نے بیان کیا تھا اپنے ایک مضمون میں کہ آپ کا نیریٹو کیا ہے اس کے جواب میں. جب تک یہ نیریٹو سامنے نہیں آئے گا, اور ان تمام چیزوں میں, یعنی یہ میں نے چند مثالیں دی ہیں, اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا. دوسری چیز یہ ہے کہ اس وقت یہ سارا قبائلی علاقہ ہے, قبائلی تمدن اپنی اقدار رکھتا ہے, یعنی ہر تمدن اور ہر تہذیب اپنی کچھ اقدار رکھتی ہے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ یار آپ قدیم عرب شاعری پڑھیں, مثلا حماسہ ہی پڑھیں آپ, تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ کیا چیزیں ہیں جن کو وہ موضوع بناتے ہیں. یعنی وہی غیرت, وہی انتقام, یہ تعبیریں ہیں. اب ظاہر ہے کہ جو معاشرہ اس پر کھڑا ہے آپ اسے کسی طرح آمادہ نہیں کر سکتے کہ وہ ان اقدار سے ہم آہنگ ہو جائے جن اقدار پر آپ نے آج کی جدید ریاست یا آج کی جدید معاشرے کو قائم کر لیا. تو کیا آپ نے اس قبائلی تمدن کو قریب لانے کی کوشش کی؟ آپ نے وہاں تعلیم پہنچائی؟ آپ نے وہاں انفراسٹرکچر پہنچایا؟ آپ نے بلکہ سیاسی سطح پر یہ فیصلہ کیا کہ قبائلی علاقے کو قبائلی علاقہ ہی رہنا چاہیے, ہمیں اس علاقے کو استعمال کرنا ہے, ہمارے اور افغانستان کے درمیان یہ لوگ اسی طرح رہیں, ان کی قبائلی روایات کو بین ہی قبول کر لیا جائے. اور پھر اس کے بعد وہ بدترین اور سنگین غلطی بھی کی کہ جس میں ان لوگوں کو مذہبی جذبے سے سرشار کر کے میدان جہاد میں اتار دیا.
اب سب یہ اس صورتحال کے اندر جب ہماری ریاست کے پاس بھی کوئی ایسا نیریٹو نہیں ہے, وہ کہتے تو ہیں کہ ہمارا آئین جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے, تو وہ قرآن و سنت کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں جو اس آئین کو نہیں مانتے, جو ان کی کیا تعبیر ہے کہ نظم اجتماعی کیسے قائم ہوگا, اس کا وہ جواب نہیں دیتے.
یہ اصل میں ایک اجمالی بات ہے جو آپ کر رہے ہیں, یہ مجمل بات سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. میں نے آپ سے عرض کیا کہ جن مقدمات پر مذہبی لحاظ سے وہ کھڑے ہیں آپ کو ان کا جواب دینا ہوگا, اور جن اقدار پر وہ اپنی قبائلی روایات سے کھڑے ہیں ان کے اور اپنے درمیان ہم آہنگی کو ایک طریقہ ایجاد کرنا ہوگا. ایک طریقہ تو آپ نے یہ ایجاد کیا تھا نا کہ آپ اپنی سپریم کورٹ وہاں لے کر نہیں گئے. جب آپ نے پاکستان بنایا تو آپ یہ دیکھیے آپ نے کیا کیا, آپ اپنی سپریم کورٹ وہاں لے کر نہیں گئے, آپ اپنا نظم بھی وہاں لے کر نہیں گئے, آپ نے ایک پولیٹیکل ایجنٹ کے ذریعے سے وہاں کے جو پہلے سے موجود قبائلی سردار تھے یا ملک تھے یا شیوخ تھے ان کے ساتھ معاملہ کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فیصلہ کر لیا کہ آپ اس علاقے کو جدید ریاست اور جدید تمدن سے آمانگ نہیں کریں گے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ پہلے دن سے یہ دیکھتے کہ اچھا ہماری سرحدوں پر یہ ایک قبائلی علاقہ ہے, ہمیں جلد سے جلد اس کو جدید معاشرے اور جدید ریاست کا حصہ بنانا ہے. یہ ہونا چاہیے تھا نا.
جی,
اس کے بالکل برخلاف فیصلہ کیا آپ نے. اور میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کے بعد وہ زمانہ بھی آیا جب آپ نے استعمال کیا انہیں. ٹوائن بی نے اپنی مطالعہ تاریخ میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ جن جگہوں پر قبائلی تمدن باقی ہے وہ جدید ریاست اور جدید معاشرے کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن رہے ہیں. آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ اس نے بالکل متعین کر کے یہ بتایا کہ یہ جگہیں افغانستان اور یمن میں ہیں.
اچھا,
اس لیے کہ دونوں کی اقدار بالکل مختلف ہیں, سوچنے کے طریقے بالکل مختلف ہیں, فیصلہ کرنے کے انداز بالکل مختلف ہیں. ہر سوسائٹی کچھ اقدار پر کھڑی ہوگی نا. آپ اس وقت مثال کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ آزادی ایک قدر ہے, کیا قبائلی معاشرہ بھی انفرادی آزادی کو مانتا ہے؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ غیرت اس کی بنیاد نہیں بن سکتی کہ آپ کسی کی جان لے لیں یا کسی پر تشدد کریں. کیا قبائلی معاشرت بھی اس کو مانتی ہے؟
نہیں.
آپ اس بات کو نہیں مانتے کہ خاص طریقے کے مطابق مقدمہ چلائے بغیر وکیل ہوں گے, آدمی کو بات کرنے کا موقع دیا جائے گا, آپ یہاں سے بات شروع کریں گے یہاں تک پہنچائیں گے پھر آپ کو سزا دینے کا اختیار ہے. کیا قبائلی معاشرت بھی اس بات کو مانتی ہے؟
ہم سب یہ جو جب تک یہ کام نہیں ہوتا کاؤنٹر نیریٹو کا, تو اس وقت تک تو ان لوگوں کا موقف بہت مضبوط ہے نا کہ پھر سیکولرزم ہی امن کا رستہ بنا سکتا ہے. لوگوں کو, مسلمانوں کو ریاست سے بالکل دین کو الگ کر دینا چاہیے, کوئی نام و نشان ہی نہ ہو آئین میں, کوئی قرآن کوئی سنت. جب یہ ہوگا تو پھر اس کے بعد لوگ مطالبہ بھی کریں گے اس کو نافذ کریں، آپ کے پاس کوئی جواب دینے کی چیز بھی نہیں ہوگی، تو سیکولرزم کیوں ہمارا راستہ نہیں بن سکتا؟
ایک مسلمان معاشرے کے اندر یہ بات قبول کر لی جائے گی، یعنی اس کا سب سے کامیاب تجربہ سیکولرزم کے دائی حضرات نے کیا، وہ ترکی میں کیا، کیا نتیجہ نکلا؟ یعنی آپ یہ نہیں کر سکتے کہ سوسائٹی کے دل دماغ، اس کے مذہبی فکر کو بدلے بغیر کوئی چیز اس سے برآمد کر لیں. اصل میں جو کچھ بھی ہونا ہے، یعنی سیاست میں جس چیز کا ظہور ہونا ہے، وہ ہر حال میں پہلے معاشرے کے اندر آئے گی، یعنی پہلے سماجی اقدار وجود میں آئیں گی، سوچنے کا انداز بدلے گا. میں اس وقت یہ تبصرہ نہیں کر رہا کہ سیکولرزم کے دائی ٹھیک کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا مسلمان معاشرہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے؟ اس کا کوئی سوال نہیں. یعنی جو لوگ یہ بات کہتے ہیں، شکست ان کا مقدر ہے، ممکن ہی نہیں ہے، وہ ایک بنیادی حقیقت کو نظر انداز کر رہے ہیں. دیکھیے، بات یہ ہے کہ مذہب میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے، اس کا فیصلہ دانشور نہیں کر پاتے، حکومتیں بھی نہیں کر پاتی، اس کا فیصلہ خود مذہب کرتا ہے. مسیحیت کی مثال لوگ دیتے ہیں، مسیحیت میں شریعت زیر بحث نہیں ہے. یہ فیصلہ کس نے کیا؟ پروٹیسٹنٹ تحریک نے، ریفارمرز نے، اپنے زمانے کے دانشوروں نے، والٹیئر نے، روسو نے، نیچے نے، کس نے کیا؟ اس کا فیصلہ سینٹ پال نے کیا، اور صدیوں پہلے کیا. یعنی ایک مذہبی تعبیر ایک بہت بڑے آدمی کے ذریعے سامنے آئی، اس نے مسیحیت سے شریعت کو الگ کیا. اس سیکولرزم کی بحث میں قانون زیر بحث آتا ہے نا، یعنی ریاست کیا مذہب کے معاملے میں کوئی کردار ادا کرے گی؟ اسی وقت کرے گی نا جب مذہب کے اندر ریاست سے متعلق کوئی قانون ہوگا. تو پہلے تورات کے قانون کو مسیحی نقطہ نظر میں الگ کر دیا گیا، جب یہ عمل مذہبی سطح پر ہو گیا. یعنی آپ دیکھیے کہ سینٹ پال کون ہے؟ سینٹ پال رومی حکمران نہیں ہے، کوئی سیکولر دانشور بھی نہیں ہے. یہ ایسے نہیں ہوا کہ چند لوگوں نے ٹیلیویژن کے اوپر بیٹھ کر کہا کہ مسیحی دنیا میں سیکولرزم ہونا چاہیے. نہیں، سیکولرزم تو اس لحاظ سے، اپنی روح کے لحاظ سے اس وقت آ چکا تھا. ان کے ہاں مقابلہ کس سے تھا؟ انجیل سے نہیں، مذہبی فکر سے نہیں، پوپ سے. اس وجہ سے آسانی سے جنگ جیتی گئی. مسلمان معاشرے کے اندر مقابلے میں کون کھڑا ہے؟ مقابلے میں مذہبی عالم کھڑا ہے، کوئی پوپ کھڑا ہے؟ ایسا نہیں ہے. مقابلے میں قرآن کھڑا ہے. تو اس وجہ سے مسلمانوں کے معاشرے میں سیکولرزم کے لیے شکست مقدر ہے، ممکن ہی نہیں. مذہبی فکر کے جواب میں مذہبی فکر ہی آئے گا، اور وہ مسلمانوں کے ذہن اور فکر کو بدلے گا. ہاں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، ہم بڑی اچھی توقع رکھتے ہیں، اور ہمارا خیال یہ ہے کہ مسلمان 10-15-20-50 سال میں اسلام کو خیر بات کہہ دیں گے. آپ کا یہ خیال فی الواقع، یعنی اس عمل کی دنیا میں وجود پذیر ہونے والا ہے؟ کوئی آثار نظر آتے ہیں اس کے؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جس وقت آپ قوت کے یا قوت بازو سے سیکولرزم کو قائم کرنے کی کوشش کریں گے، اس کے سوا تو کوئی راستہ نہیں ہے نا. یعنی مسلمان کبھی اس کی اجازت نہیں دیں گے اپنی آزادانہ مرضی سے. تو اس کے بعد آپ ایک ایسی کشمکش کو جنم دیں گے جو آپ کو پھر صدیوں تک بھگتنی پڑے گی. یعنی یہ تو ابھی صرف ایک قبائلی علاقے کا مسئلہ ہے، پھر یہ پاکستان کی گلی گلی کا مسئلہ ہوگا.
تو ہم سے جب تک یہ نہیں ہوتا، کاؤنٹر نیریٹو نہیں سامنے آتا، اس وقت تک ہمیں یہ بات کرنی چاہیے کہ خدا کی زمین پہ خدا کے قوانین یہ ہیں، جرائم کے بارے میں اس کی یہ فہرست ہے، اس کو یوں آنا چاہیے؟ یعنی کہ قبائلی تمدن میں اس بات جرم کے طریقے کار پہ تو ہم قائم رہیں اور کہیں کہ ہمیں حدود نافذ کرنی ہے پاکستان کے اندر، یہ کیسے ہوگا؟
یہ آپ نے وہ تیسرے باب کو کھول دیا. دیکھیے، میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ پہلے مذہبی فکر کا جائزہ لینا ہوگا، پھر قبائلی تمدن اور ایک جدید ریاست کے مابین جو تصادم کے پہلو ہیں ان کو دیکھنا ہوگا کہ ان کا کیا ہمارے پاس حل ہے. ایک تیسری چیز وہ ہے کہ ہم نے جب پاکستان بنایا تو پہلے دن سے یہاں یہ بحث چھڑ گئی کہ پاکستان میں اسلامی شریعت کی حاکمیت قائم ہوگی. اس کا ایک فطری طریقہ تو یہ تھا کہ پاکستان بن جانے کے بعد مسلمانوں کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کیا جاتا، مسلمانوں کے علماء، مسلمانوں کے دانشور ان کے مذہبی شعور کو بہتر کرتے. پاکستان بننے سے بہت پہلے علامہ اقبال نے اس ضرورت کی طرف توجہ دلا دی تھی کہ یہاں مذہبی فکر کی ریکانسٹرکشن کی ضرورت ہے. ریکانسٹرکشن کا یہ عمل علمی اور فکری سطح پر ہوتا اور اس کے نتیجے میں ہماری قوم، اس کے ارباب حل وقت، وہ ایک واضح جگہ پر آ جاتے ہیں اور اس طرح فطری طور پر شریعت کا، دین کا ظہور بھی ہو جاتا ہے. یعنی یہ ہو جاتا ہے یا نہ ہوتا، ایک فطری عمل ہے نا. ایک جمہوری معاشرے کے اندر لوگ کیا ہیں، لوگ جو کچھ ہیں ان کے بقدر ہر چیز کا ظہور ہونا ہے.
ٹھیک.
اب یہاں کیا کیا گیا، یہاں یہ کیا گیا کہ نہیں، یہ نہیں ہے مسئلہ. مسئلہ یہ ہے کہ معاشرہ جہاں ہے، جس جگہ کھڑا ہے، ہمارے پاس ایک بالکل مرتب مدون فقہ موجود ہے. آپ اسلامی نظام کا نفاذ کیجیے. مولانا سید ولی اللہ مدنی صاحب نے اپنی مہم کی ابتدا کی مطالبہ نظام اسلامی. یہ علماء کے 22 نکات ترتیب پا گئے، اس کے بعد اسی طریقے سے قرارداد مقاصد منظور ہو گئے. اس کی پوری تاریخ ہے، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا. اب دیکھیے کہ سماج کے اندر سے، معاشرے کے اندر سے، یا اس کے فکر سے، یا اس کے ارباب حل و عقد کے اطمینان اور شرع صدر سے، ان میں سے کوئی چیز بھی ظہور پذیر نہیں ہوئی. یعنی مذہبی طبقوں نے اپنے اسی مذہبی فکر کے زیر اثر زچ کر دیا یہاں کے پڑھے لکھے لوگوں کو کہ آپ نے یہ ملک اسلام کے نام پر بنایا تھا، اس وجہ سے یہاں اسلام کو آنا چاہیے. اس کے نتیجے میں ایک کشمکش نے جنم لیا ہے، کیونکہ یہ چیز سوسائٹی کے اندر سے، سماج کے اندر سے، اس کے فکر سے نشو و نما پا کر سامنے نہیں آئی. تو یہ وہ کشمکش ہے جو اسی طرح موجود ہے. یعنی آپ کا آئین یا آپ کا دستور، اگر آپ میز پر بیٹھ کر اس پہ بات کریں گے، تو وہ آج بھی بہت سی ایسی چیزوں کا تقاضا کرتا ہے کہ جو شاید طالبان جو کچھ کہہ رہے ہیں وہی آج بھی تقاضا کرتا ہے. تو میں نے اس لیے عرض کیا تھا کہ ہماری قومی تاریخ بھی در حقیقت ایک، یعنی پے در پے اور پہم منافقت کی تاریخ بن گئی ہے. اس لیے کہ ہم نے یہاں بھی گھوڑے کے آگے گاڑی باندھ دی ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ سوسائٹی میں، سوسائٹی کو عوام نہیں چلا رہے ہوتے ہیں، اس کے ارباب حل وقت چلاتے ہیں. اور ان کو ایک ارباب حل وقت کیوں کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کو ایک عوامی اعتماد حاصل ہوتا ہے ہر سوسائٹی کے اندر. یا تو آپ کہیں سے بادشاہ لے آئیے نا، یا اللہ تعالیٰ کے پاس درخواست بھیجیے کہ وہ کسی تالوت کا تقرر کر دیں، ساؤل کا تقرر کر دیں، کوئی داؤد آسمان سے بھیج دیں، یا تو یہ کہیے. اگر آپ یہ نہیں کر رہے اور آپ کو ایک جمہوری معاشرے میں لوگوں کی رائے سے حکومت قائم کرنی ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر سماج جہاں کھڑا ہے، اس کی اقدار جیسی کچھ ہیں، اس کا مذہب سے جیسا تعلق ہے، اسی کا ظہور آپ کی سیاست میں ہوگا، اسی کا ظہور آپ کی ریاست میں ہوگا. اور یہ ظہور کن لوگوں کے ذریعے سے ہوتا ہے؟ یہ کسی سوسائٹی کے ارباب حل وقت. ارباب حل وقت ہماری ایک خاص تعبیر ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کھولنے والے، باندھنے والے. یعنی سوسائٹی میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں عامت الناس یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے رہنما ہیں، ہمارے لیڈر ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بالکل اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر مجھے بتائیے، کیا واقعتاً اس سوسائٹی کے ارباب حل وقت کو شریعت اور شریعت کے قوانین کے بارے میں شرع صدر حاصل ہے؟
بالکل بھی نہیں.
آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر کسی سوسائٹی کے ارباب حل وقت کو ایسا شرع صدر حاصل نہ ہو، وہ ہیں تو مسلمان نا، چاہتے ہیں کہ مسلمان کی حیثیت سے دنیا سے رخصت ہوں، چاہتے ہیں کہ مسلمان کی حیثیت سے ان کا جنازہ پڑھا جائے. یعنی معاشرتی سطح پر وہ اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن کیا اسلام اور اسلامی قوانین کا علم اور اس پر شرع صدر، یہ اس درجے میں ہے جس درجے میں اسلام کے دائیوں میں ہونا چاہیے؟ ایسا نہیں ہے. جب ایسا نہیں ہے تو پھر آپ اصل میں کر کیا رہے ہیں؟ آپ ان لوگوں سے وہ مطالبہ کر رہے ہیں جس مطالبے کو ان کی روح قبول ہی نہیں کرتی، ان کا دل قبول ہی نہیں کرتا، ان کا دماغ قبول ہی نہیں کرتا. وہ قبولیت پیدا کرنے کا عمل اصل میں سوسائٹی میں پہلے ہوتا ہے، اور اس کے بعد سیاست میں اس کا ظہور ہوا کرتا ہے. جب آپ سیاست میں کسی چیز کو لانے کی کوشش کریں گے، جیسے کہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا کہ قبائلی تمدن میں جمہوری روایات کے لیے وہ آمادگی پیدا نہیں ہوئی، تو اگر آپ وہاں ایک جمہوری حکومت، دور جدید کی جمہوری حکومت قائم کرنے کی کوشش کریں گے، تو وہ کابل تک محدود ہو کے رہ جائے گی. یعنی اس کا مقدر یہی ہے. اسی طرح اگر آپ پاکستان کے معاشرے میں، یعنی جس معاشرے کی اخلاقی حالت اتنی پست ہو، جس کی علمی بے شعوری کا یہ حال ہو، جس میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کے ارباب حل وقت، سیاستدان، دانشور، صحافی، ان کے پاس بیٹھ جائیے، وہ اسلام اور اسلامی شریعت کے بارے میں اتنا علم بھی نہیں رکھتے جتنا کہ اپنے بچے کی بیماری کے موقع پر یہ رکھتے ہیں کہ چلیے پیراڈال دی جا سکتی ہے، اس کا کچھ شربت پلایا جا سکتا ہے، اتنا علم بھی نہیں رکھتے. جب یہ صورتحال ہے تو میں وہ شرع صدر کہاں سے لاؤں کہ جس کے بعد آپ کسی قانون کا نفاذ کیا کرتے ہیں؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا. تو اصل میں یہ بڑی بنیادی غلطی ہے. اسی وجہ سے میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ اس میں ہماری لیڈرشپ خدا کرے کہ ان تینوں چیزوں پر غور کرنے کے لیے تیار ہو جائے. میں تو اس وقت اس بات پر رو رہا ہوں کہ امریکہ جیسی طاقت، جس کے پاس بے شمار، کوئی کئی ہزار کے قریب تھنک ٹینک ہے جو وہاں کام کرتے ہیں، یعنی انہوں نے بھی اس معاشرے کا جس میں وہ آئے مطالعہ کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی، جہاں وہ لڑتے رہے، یہ مجاہدین انہی کے بنائے ہوئے ہیں، ان کو انہوں نے اسلحہ دیا، اس وقت انہوں نے دیکھا کہ ان کے اندر کتنی غیر معمولی غیرت ہے، یہ کس طرح لڑ مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ان کو کھونا کچھ بھی نہیں ہوتا، ان کے یہاں وہ تمدنی ارتقا ہی نہیں ہوا کہ جس میں بمباری اثر انداز ہو چکے، یہ غاروں میں بیٹھے ہوئے وہیں بیٹھے رہیں گے، ان کے لیے لڑنا اور مرنا یہ روز کا مشغلہ ہے، یہ سب کچھ انہوں نے دیکھا تھا، انہوں نے یہ دیکھنے کی کوشش کی تھی کہ یہ لوگ کیا اقدار رکھتے ہیں، اور قبائلی تمدن میں مذہب کے ساتھ وابستگی کیا نوعیت ہوتی ہے، ان کا معاشرہ جہاں پہ کھڑا ہے اسی پر قیاس کر کے وہ یہاں آ گئے، وہاں گئے ہم یہاں پر ایک آئین بنائیں گے اور اس آئین کے مطابق حکومت قائم کر دیں گے، یعنی طالبان کی حکومت کو ختم کر دیں گے، اس کی وہ طاقت رکھتے تھے، ختم کر دیا انہوں نے، متبادل جو کچھ وجود میں لانا ہے یعنی ختم کرنا، یہ بہت آسان ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں عام طور پر فوجی حضرات جب انقلاب برپا کرتے رہے اپنی اصطلاح میں تو وہ آتے ہیں آ کے وہ اپنے ایک 111 بریگیڈ کہتے ہیں اس کو حکم دیتے ہیں، اس کے بعد لوگ وزیر اعظم ہاؤس میں پہنچ جاتے ہیں اور وزیر اعظم ہاؤس کو چوہے کی طرح پکڑ کے وزیر اعظم کو باہر نکال کے آتے ہیں، جانتے ہیں آپ کیا ہوتا رہا اس ملک کے اندر، یہ سب ہوتا ہے، یہ سب ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ قبضہ کر لیتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے، امریکہ نے بھی ایسا ہی کیا، وہ آیا اس نے 10-15 دن کے اندر اندر حکومت ختم کر کے رکھ دی، آپ جانتے ہیں اس موقع کے اوپر جس طرح کی بمباری ہوئی، اس وقت بھی جیسی برتری اس کو ڈرون طیاروں کے ذریعے سے حاصل ہے، یہ جانتے ہیں نا آپ، تو ٹیکنالوجی میں ان سب چیزوں میں وہ برباد کر سکتا ہے، بربادی میں وہ پوری طرح کامیاب ہے، لیکن تعمیر، تعمیر اصل میں بم چلا کر نہیں ہو سکتی، تعمیر کے لیے انسانی تمدن کے اندر سے دائیات اٹھنے چاہیے، آپ ایک مثبت چیز لانا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر وہ جمہوریت ہے، اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کامیاب نہیں ہوا، بہن ہی وہی غلطی آپ کر رہے ہیں، یعنی جس طرح قبائلی تمدن سے اس نوعیت کا ایک آئینی اور دستوری نظام نکال لینا آسان نہیں ہے، بالکل اسی طریقے سے پاکستان کے معاشرے میں جہاں اس کے ارباب حل وقت کی بہت بڑی اکثریت نہ اسلام سے واقف ہو، نہ اسلامی شریعت سے، نہ اس کا اپنا کوئی ریکنسٹرکشن کے بعد نیریٹو ہو، نہ وہ ان تمام چیزوں سے واقف ہو، یہ جب میں چیزیں بیان کرتا ہوں آپ کے لیڈروں کے سامنے یا آپ کے دانشوروں کے سامنے تو انہیں اجنبی محسوس ہوتی ہے، انہیں یہ معلوم ہی نہیں کہ مذہبی فکر کہاں کھڑا ہے، تو جب یہ صورتحال ہو تو آپ مجھے بتائیں کہ کس طرح سے اسلام آ جائے گا اور اسلامی شریعت آ جائے گا،
خان صاحب یہ صورتحال ہو ریاست کے نمائندوں کی اور جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ جن سے مذاکرات ہو رہے ہیں وہ تعبیر کی غلطی میں تو مبتلا تھے ہی تھے، لیکن وہ لوگ تو اس سے بھی آگے بڑھ گئے نا، یعنی کہ ایک تو ہے کہ دارالحرب میں کوئی فوجی آپ سے لڑ رہا ہے، آپ نے اس کو مارنا ہے، کہیں حکومت قائم کرنی ہے، وہ تو راہ چلتے لوگوں کو مارنا انہوں نے شروع کر دیا، بے گناہوں کو مار رہے ہیں صرف اس لیے کہ بتا رہے ہیں ہمارا وجود ہے، تو جب ریاست کو علم نہ ہو اور سامنے کچھ ایسے وحشی لوگ بیٹھے ہوں تو پھر یہ مذاکرات مذاکرات نہیں بن جاتے،
دیکھیے بات یہ نا آپ نے یہ سخت لفظ ان کے بارے میں استعمال کر دیا، وہ اس پر بہت جذبز ہوتے ہیں کہ آپ یہ کیسے کہتے ہیں خونخوار بھیڑیے ہیں اور یہ انسانوں کو مار رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پاکستان ہے اس وقت یہ سارا کا سارا دارالحرب ہو چکا ہے، اب ان کی جگہ کھڑے ہو کے دیکھیں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر جو حکومت قائم ہے یا جہاں جو فوج پاکستان کو سنبھالے ہوئے ہیں یہ سب کے سب اصل میں کفر کے ساتھی ہیں، نہ یہ یہاں شریعت نافذ ہونے دیتے ہیں، نہ یہاں اسلامی حدود اس طریقے سے نمایاں ہوتی ہیں، نہ معاشرے کو اسلام کے سانچے میں ڈالا جاتا ہے، یعنی یہ جرائم تو یہ کر ہی رہے ہیں، اس کے ساتھ یہ امریکہ کے ساتھی بھی بن گئے اور انہوں نے کیا کیا، یہ امریکہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے تاکہ یہ افغانستان میں ہماری حکومت کو تباہ و برباد کر دیں، تو افغانستان میں ہماری حکومت ایک امارت اسلامی ہے، ہمارے ایک امیر المومنین ہے، وہ ایک دارالاسلام ہے، اب اس کے مقابل میں اگر آپ دیکھیں تو اصول کے لحاظ سے جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے اگر ان کے مقدمات کو آپ مان لیں تو اس کے خلاف آپ کے پاس کوئی استدلال نہیں، یعنی جو استدلالات پیش کیے جا رہے ہیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ وہ بے معنی استدلالات ہیں، اسی لیے میں نے یہ گزارش کی ہے کہ آپ کو کھڑے ہو کر بتانا چاہیے نا کہ آپ کا نریٹو کیا ہے، آپ ان کے جواب میں کیا کہتے ہیں، جن بنیادی مقدمات پر وہ کھڑے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے، وہ یا تو ان کے مقابلے میں کھڑے ہو کر یہ کہیے کہ آپ حضرات مسلمان ہیں اور ہم نے کفر اختیار کر لی ہے تو آئیے لڑتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہم بھی مسلمان ہیں، تو یہ کہتے ہیں اسلام تو ہم بتا رہے ہیں آپ، اسلام کے ساتھ آپ نے کیا کیا ہے، تو اپنی تعبیر کے مطابق کہیں گے، آپ کی کوئی تعبیر ہی نہیں، آپ کا کوئی نقطۂ نظر ہی نہیں، یعنی آپ کو آپ کے جو فکری رہنما تھے اور اقبال کی یہی حیثیت تھی مسلمانوں کی تحریک میں، انہوں نے پہلے یہ بتا دیا کہ مذہبی فکر کی ریکنسٹرکشن کے بغیر جدید ریاست سے مسلمانوں کے مذہب کو ہم آنگ نہیں کیا جا سکتا.
تو ہم سب اگر یہ کامیاب نہیں ہوتی, کوئی بات نہیں چل پاتی, تو ان لوگوں سے باہر کے لڑنا پڑے گا ریاست کو, تو لڑ کے معاملہ حل نہیں ہو جائے گا؟ کہ آپ قبائلی معاشرے میں جاتے ہیں, ان کو ختم کر دیتے ہیں اور وہاں پر نئی بنیادیں رکھتے ہیں اور شہر تعمیر کرتے ہیں, تو اس سے کیا یہ فکری بنیادیں ختم نہیں ہو جائیں گی؟
کیا یہ لاعمل اختیار کر لیا گیا ہے کہ آپ اس قبائلی معاشرے کے اندر پوری طاقت کے ساتھ داخل ہوں گے اور اس کو ایک جدید تمدن میں بدل دیں گے؟ یعنی یہ ایک دن میں ہو جائے گا, لاکھوں کی تعداد میں وہاں آبادی, یعنی ایسا نہیں ہے کہ ریڈ انڈینز کی طرح کوئی 2-4 لاکھ ہیں اور آپ نے ان کو کسی نہ کسی طریقے سے سنبھال کر کہیں قید کر لیا ہے. ایک بہت بڑی پٹی ہے, بہت بڑا علاقہ ہے, اس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں. وہ کام جو آپ نے 60-70 سال میں کرنا تھا, اس کے الٹ آپ نے ایک ترتیب اختیار کی. آپ دیکھیں نا, میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ پہلے مرحلے میں آپ نے قائد اعظم کے زمانے سے یہ فیصلہ کیا کہ آپ قبائلی علاقوں کو قبائلی علاقہ ہی رکھیں گے, آپ قبائلی روایات کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کریں گے, آپ اسے جدید تمدن جدید ریاست میں تبدیل کرنے کی کوئی صحیح نہیں کریں گے. ایک طرف آپ نے یہ فیصلہ کیا, اور پھر اس کے بعد ایک خاص مرحلے پر آ کر انہیں لوگوں کو مذہبی جذبے کے ساتھ آمادہ کیا کہ وہ جہاد کے میدان میں اترے. مذہبی اصطلاحات کو خود آپ نے فروغ دیا, یہ سب کیا نا. اور یہی کام اپنے زمانے کی سب سے بڑی طاقت امریکہ نے بھی کیا. اس جرم کا ارتکاب کرنے کے بعد اب آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ چشم زدن میں تبدیل ہو جائیں. یعنی جس نریٹو کو خود آپ نے مانا, جس کی بنیاد پر آپ نے ایک جنگ لڑی, جس کی بنیاد پر آپ فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم نے روس کو ختم کر دیا, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہی نریٹو ہے, اسی کی بنیاد پر ہم کھڑے ہیں, اب ہم امریکہ کو ختم کریں گے, اور اگر آپ امریکہ کے ساتھ ہی ہیں تو آپ کا بھی خاتمہ کریں گے. یہ وہ جگہ ہے جہاں وہ کھڑے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ کیا محض ریاست کی طاقت استعمال کر کے آپ یہ جنگ جیت جائیں گے؟ اگر ایسا ہے, پھر میں گزارش کروں گا کہ ریاست کی طاقت استعمال کر کے آپ تخریب کر سکتے ہیں, آپ تعمیر نہیں کر سکتے. یعنی تعمیر کا عمل یہ بالکل دوسری نوعیت کی اسٹریٹجی اور حکمت عملی چاہتا ہے. اگر ایسا ہوتا تو آپ یہ بحث کیوں کرتے ہیں, یہاں سے کیوں بات اٹھاتے کہ امریکہ فتح پا رہا ہے یا شکست کھا رہا ہے؟ یعنی اگر آپ اس لحاظ سے دیکھیں, تخریب کے لحاظ سے دیکھیں, تو اس وقت کیا صورتحال ہے؟ یعنی کیا طالبان اس پچھلے 10-11 سال کے عرصے کے دوران میں اپنی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہوا نا. یعنی ان کی حکومت ختم ہو گئی تھی, کیا بحال کرا لیا انہوں نے؟ کیا آپ کو امید نظر آتی ہے کہ بحال کرا لیں گے؟ ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا. مجھے یہی معلوم کہ فتح و شکست کے الفاظ کس معنی میں استعمال کیے جاتے ہیں, ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا. یعنی تخریب کے عمل میں امریکہ پوری طرح کامیاب ہے, تعمیر کے عمل میں پوری طرح ناکام ہے, اس لیے کہ تعمیر کا شعور لے کر وہ آئے ہی نہیں. تو یہی صورتحال ہماری بھی ہے. اگر ہم تخریب کرنا چاہیں گے تو میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کہ ہماری فوج اتنی صلاحیت رکھتی ہے کہ اس وقت بھی وہ 2-4 ہفتے کے اندر یہ سب کام کر لے گی, تخریب کرنے کا کام. یعنی وہ شمالی وزیرستان میں داخل ہو سکتی ہے, وہ ان کو بھاگنے مجبور کر سکتی ہے, ان کے اڈوں پر قبضہ کر سکتی ہے, وہ اس علاقے کو سوات کی طرح, جنوبی وزیرستان کی طرح خالی کرا سکتی ہے. اس میں مجھے اتنا تامل بھی نہیں ہے. لیکن اس سارے تمدن کو کیا آپ تعمیر میں بدل سکتے ہیں؟ کیا جن جن جگہوں پر وہ آپ کے معاشرے کے اندر سرایت کر چکے ہیں وہاں سے ان کو نکال سکتے ہیں؟ نہیں, اسے کوئی نکال نہیں.
اچھا, ہم سے وہاں سے نکالے نہ نکالیں, یہ کراچی, لاہور, اسلام آباد, فیصل آباد, یہاں پہ بڑے بڑے ادارے, ہزاروں لوگ اس میں پڑھ رہے, یہی فکر پڑ رہے. علماء یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں, یہ فکر آج سے نہیں شروع ہوئی, یہ کب سے ہے, لیکن یہ قتل و غارت گری یہ تو ابھی کی بات ہے. یہ افغانستان میں امریکہ نے حملہ کیا اور اس کے بعد سے صورتحال شروع ہو گئی. یہ چیز باور نہیں کر سکتے وہ. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں بھی تو آخر رہتے تھے نا پہلے علماء, وہاں تو انہوں نے کسی ہندو کو قتل نہیں کیا, اس سے پہلے بھی رہتے تھے, فکر پہلے سے ہے, یہ تو اب شروع ہو گیا. تو اس کی وجوہات کچھ دوسری, آپ ہماری فکر کو مت چھیڑیں, ان مسئلوں کو حل کر لیں, شاید ہم وقتی طور پہ آپ کا اس میں ساتھ بھی دے دیں. تو یہ کیسے ہم باور کرائیں؟ ریاست بھی کہتی ہے سارے مدرسے ایسا کام نہیں کرتے, لیکن اگر فکر ہے تو پھر سب میں ہے, کیسے باور کرائیں ان کو کہ نہیں چیز ایک ہے سب میں؟
دیکھیے, بات یہ ہے کہ یہ ساری جو تاریخ آپ نے بیان کی ایسے نہیں ہے. جس وقت یہاں انگریز آئے تو اس وقت بھی اسی طریقے سے جہاد سے ابتدا ہوئی تھی. سید احمد شہید سے آپ واقف نہیں, سرنگا پٹن میں جو کچھ ہوا ٹیپو سلطان نے کیا اس سے واقف نہیں, کیا اس کے بعد جو ہمارے دیوبندی علماء نے جہاد سے ابتدا کی تھی اس سے واقف نہیں ہے. یعنی بہت کچھ اسی طریقے سے شروع ہوا. اس کے بعد ایک سوال پیدا ہوتا ہے, وہ سوال یہ ہے کہ کیا اس موقع کے اوپر یا ان حالات میں یہ حکمت عملی مناسب ہے؟ دیکھیے, مقاصد میں اختلاف نہیں ہے, مذہبی فکر میں بھی اختلاف نہیں ہے, حکمت عملی کیا یہ ہونی چاہیے؟ اس وقت علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے لیے اس وقت عدم تشدد کے اصول پر جدوجہد موزوں ہے. ہمارے علماء بھی یہی کہتے ہیں کہ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے عدم تشدد کے اصول پر جدوجہد کرنی چاہیے. یعنی فکر میں کوئی اختلاف نہیں, مقاصد میں کوئی اختلاف نہیں, آدرش اور نسب العین ایک ہی ہے, حکمت عملی کیا ہونی چاہیے. تو حکمت عملی کے اندر جب آپ کے یہاں اختلاف ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ ایک گروہ ایک نقطہ نظر اختیار کرتا ہے, دوسرا دوسرا نقطہ نظر اختیار کرتا ہے, اور جب دوسرا دوسرا نقطہ نظر اختیار کرتا ہے تو وہ بھی آخر کسی بنیاد پر کرتا ہے نا, اس کی اپنی ایک اپیل ہوتی ہے. تو میرے نزدیک اگر فرض کر لیجئے کہ ان کو ناکامی ہونی شروع ہو جائے, یعنی ریاست کا نظم آہستہ آہستہ اپنی گرفت مضبوط کرنا شروع کر دے, تو آپ دیکھیں گے کہ جو حکمت عملی علماء اختیار کیے ہوئے ہیں جمہوری جدوجہد کی, لوگ اس کی طرف زیادہ متوجہ ہوں گے. میں مذہبی لوگوں کی بات کر رہا ہوں, اور اگر ان کا ہاتھ اوپر ہونا شروع ہو جائے تو لوگ دوسری حکمت عملی کی طرف متوجہ ہو جائیں گے. حکمت عملی ایک اور چیز ہے, اصول بالکل دوسری چیز ہے. یعنی دیکھیے نا یہ بات ہے کہ اگر یہ بات اصول میں طے ہے کہ نہیں کسی نان کمبیٹنٹ کی جان لی نہیں جا سکتی, تو پھر وہ اسرائیل میں بھی غلط ہوگا, وہ ہندوستان میں بھی غلط ہوگا, وہ کشمیر میں بھی غلط ہوگا. کسی نان کمبیٹنٹ کی جان نہیں لی جا سکتی. مثال کے طور پر غیر مقاتل کو آپ نہیں مار سکتے, یہ اصول ہے. اور اگر اصول یہ ہے کہ غیر مقاتل کو آپ مار سکتے ہیں بشرطے کے یہ چیزیں پوری ہو جائیں, تو اب بشرطے کے بعد جو فہرست آپ بنائیں گے اس میں میرے اور آپ کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے. یعنی آپ کھڑے کہاں ہیں؟ تو اصل بات یہ ہے کہ جو مذہبی فکر اس وقت ہمارے یہاں موجود ہے, اگر طالبان خدا نخواستہ آگے بڑھتے ہیں یا ان کو کوئی برتری حاصل ہوتی ہے, تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ہر جگہ سے ان کے معیدین نکل آئیں گے. ہر جگہ سے نکلیں گے. کیونکہ کیوں نکلیں گے؟ اس لیے کہ فکر کے لحاظ سے اختلاف نہیں ہے, اس لیے کہ نسب العین کے لحاظ سے اختلاف نہیں ہے, اس لیے کہ مقاصد کے لحاظ سے اختلاف نہیں ہے. تو حکمت عملی کے معاملے میں ہمارے علماء نے ہندوستان میں ایک دوسرا راستہ اختیار کیا تھا, اور بہت سوچ سمجھ کے اختیار کیا تھا. لوگ بھول گئے ہیں کہ یوں نہیں ہوا تھا کہ مذہبی فکر میں تبدیلی آ گئی تھی, نہیں, مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے طریقہ کیا اختیار کرنا ہے. تو علماء کی کیا, طالبان کی بھی یہ رائے نہیں ہے کہ ہر حال میں جہادی کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے, نہیں, کون سا طریقہ زیادہ کامیاب ہو سکتا ہے.
ٹھیک, ہم سب اس سب کے درمیان میں آخری بات یہ بتائیں کہ کوئی امکان, کوئی امید, کوئی نظر آ رہا ہے پہلو کہ یہ خون کا دریا کچھ تھم جائے, کچھ پاکستان میں امن و امان کی صورتحال پیدا ہو جائے. آپ نے ساری باتیں بتا دیں کہ فکر کے یہ موضوعات ہیں, تمدن کو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے, ریاست کو ان پہ غور کرنا چاہیے. کچھ امکان لگتا ہے, مطلب آپ کو نظر آتا ہے کہ نوجوانوں میں رمق پیدا ہو رہی ہے, وہ سوچ رہے ہیں اس بارے میں کہ کیا اس مذہبی فکر کو ہم ایسے قبول کر لیں گے, کہ ریاست کچھ باشعور ہو گئی ہے کہ بار بار مار کھانے کے بعد اس کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اگر کہیں اور بنا کر بھیجیں گے تو اپنے آپ ہی آ کر پھٹیں گے. کچھ امکان نظر آتا ہے, کوئی سوچ رہا ہے کچھ بارے میں؟
پچھلے کئی ماہ سے تو میں یہ سن رہا ہوں کہ مذاکرات کیے جائیں گے یا جنگ کی جائے گی. یعنی میں نے تو کسی شخص کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ اس سارے مسئلے کا علمی اور فکری سطح پر جائزہ لیا جائے گا, اس کو سماج کے اندر رکھ کر دیکھا جائے گا, اس میں کیا نیریٹو معاشرے کا اس کو مرتب کیا جائے گا, پھر اعتماد کے ساتھ اس کو پیش کیا جائے گا, قوم کو اس کے لیے تیار کیا جائے گا, کون سا کام آپ نے ہوتا ہوا دیکھا ہے؟ جب تک ان تینوں چیزوں کو سامنے رکھ کر آپ کی لیڈرشپ وضو کے ساتھ سامنے نہیں آئے گی, اس وقت تک کیا ہو سکتا ہے؟ اس وقت جو آپ کے رہنماؤں کی باتیں میں سن رہا ہوں ان میں تو اس کے سوا کوئی بات ہی نہیں ہے. یعنی اگر آپ کے علم میں ہو کہ نہیں اس طرح کے مقدمات اور ان سب چیزوں کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے, چنانچہ ہوگا کیا, میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اگر طالبان کی حکمت عملی کے لحاظ سے یہ ضرورت ہوگی کہ وہ وقتی طور پر کوئی کمپرومائز کریں یا کوئی معاہدہ کر لیں, وہ کر لیں گے, وہ اپنے مقصد سے دستبردار ہو جائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا, اس کا کوئی امکان نہیں.
جیسی حالات بدلیں گے تو پھر اپنی روش بدل لیں گے.
اپنی روش بدل لیں گے. اور اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ آپ ان کے پاس ایک پورا علاقہ یہاں موجود ہے, ایک پورا علاقہ ان کے پشت کے اوپر افغانستان میں موجود ہے, تو جدوجہد کرنی ہے نا انہوں نے. اگر آپ یہ کہیں کہ وہ ایک وقت ایسا آئے گا یہ محسوس کریں گے اس میں کامیابی کا کوئی امکان نہیں ہے, تو پھر وہ ہتھیار رکھ دیں گے. آپ کو اس کا انتظار کرنا ہے نا. اس میں بعض اوقات 50 سال لگ جاتے ہیں, بعض اوقات 100 سال لگ جاتے ہیں. یعنی اس اسٹریٹجی میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا, لیکن اگر آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ کو ان تینوں محاذوں کے اوپر آگے بڑھنا ہے, تو پھر قوم کا مقابلہ اس طرح کے گروپ نہیں کر سکتے. اس وقت صورتحال یہ نہیں ہے کہ ہماری لیڈرشپ پوری قوم کو ایک جگہ کھڑا کر کے ان کے مقابلے میں لانے میں کامیاب ہو گئی, ایسا نہیں.
بہت شکریہ غالم صاحب آپ کے وقت کا، اور انشاءاللہ مستقبل قریب میں بھی ان موضوعات پہ آپ سے گفتگو جاری رہے گی. بہت شکریہ آپ کا.